الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. 17ویں پارے میں سورہ حج کی 11, 12 اور 13 نمبر آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے ایسے لوگوں کا ذکر فرمایا ہے جن لوگوں کا ایمان ثابت و سالم نہیں تھا، اور وقت کے تحت حالات اور اس کی گردش یہ انہیں کبھی اس بات پر آمادہ کرتی تھی کہ وہ اللہ سے بغاوت کریں اور کفر کو اختیار کریں، اور کبھی انہیں اسلام سے اطمینان ہوتا تھا. ان تینوں آیات میں ایک ایسے طبقے کا ذکر ہے اور یہ آئینہ ہے ہر ایک مسلمان کے لیے کہ وہ اس آئینے میں اپنے چہرے، اپنی تصویر اور اپنے رخ کو دیکھے. 11ویں آیت کریمہ کی تشریح ہو گئی تھی اور 12 اور 13 نمبر کی آیات رہ گئی تھی. اللہ تعالی نے 12ویں آیت میں یہ فرمایا ہے کہ یدعو من دون اللہ، یہ شخص پکارتا ہے اللہ کے علاوہ ایسے معبود کو، مالا یضرہ، جو اس کو نقصان نہیں پہنچاتا، ومالا ینفعہ، اور جو اس کا برا نہیں کرتا، نفع نہیں دیتا، بھلا نہیں دیتا. ذالک، اور یہ ہے، هو الضلال البعید، گمراہی کی انتہا. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، اور پکارتا چلا جاتا ہے اس کو جس کا نقصان پہلے ہے اور نفع بہت بعد کی بات ہے. لبئس المولا، بے شک برا دوست ہے. ولبئس العشیر، اور بہت ہی برا رفیق ہے. ان دونوں آیات میں اللہ تعالی نے پہلی آیت کریمہ میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ اللہ کے علاوہ غیر کو پکارتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آدمی کافر ہو گیا، کیونکہ اس سے پچھلی آیت میں یہ آیا تھا کہ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، اور اگر اسے بھلائی پہنچتی ہے تو پھر خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ، اس پر چین اور سکون پکڑتا ہے، اور اگر اسے اسلام قبول کرنے کے بعد مشکل حالات پیش آئیں تو یہ الٹے منہ پھر جاتا ہے، یعنی اپنے سابقہ دین پر واپس چلا جاتا ہے. تو اس کا سابقہ دین کون سا تھا؟ وہی کفر اس کا سابقہ دین تھا. تو اس سے مراد مفسرین نے یہ لی کہ وہ نفاق سے، منافق ہونے سے مسلمان ہوا اور وقتی طور پر اسلام کا دم بھرتا رہا اور زبان سے اسلام کو اچھا کہتا رہا، یہاں تک کہ جب اس کو مشکلات اور تکالیف پیش آئیں تو اس نے پھر اپنا وہی پرانا دین اختیار کر لیا، اس کی طرف پلٹ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ انسان دوبارہ کفر میں چلا گیا. تو اس کے لیے یہ ایمان اور کفر گویا کہ کھیل بن گیا. اور اس کی فہم اتنی ناقص تھی کہ وہ یہ سمجھنے لگا کہ اگر مجھے دنیاوی طور پر عزت ملی ہے تو اس کا آخرت کے ساتھ بھی کوئی تعلق ہے. اور دنیاوی طور پر نقصان ہو گیا ہے تو اس کا آخرت کے ساتھ بھی ایسا ہی گہرا واسطہ اور تعلق ہے، اور یہ جہالت اور دنیا کے کاموں کو آخرت کے ساتھ الجھا دینا، اور بعض اوقات بلکہ خاص طور پہ جب اتفاقی طور پر ایسے عبور پیش آ جاتے ہیں تو انسانوں کی گمراہی میں یہ بہت بڑی چیز بن جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کو دنیا میں عزت ملے، عہدہ ملے، حتیٰ کہ حکومت بھی مل جائے تو اس کا یہ سمجھنا کہ اللہ مجھ سے راضی اور خوش ہے یہ بہت بڑی جہالت کی بات ہے، کیونکہ یقیناً علمی دلائل تو ایک طرف رکھ دیجئے، یقیناً اللہ نے فرعون کو اور نمرود کو اور بڑے بڑے لوگوں کو حکومت دی تھی، لیکن ظاہر ہے کہ آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور ایسے ہی بعض اوقات دنیاوی نقصانات انسان کو پیش آتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے آزمائش کی چیز ہوتی ہے۔ اب اس کو یہ سمجھ لینا کہ اللہ تعالی مجھ سے ناراض ہے اور اللہ کا غضب آ گیا ہے، یہ بھی ہر موقع پہ درست نہیں۔ یہ بات صحیح ہے کہ دنیا میں بہت مرتبہ اللہ تعالی گناہوں کی پاداش میں عذاب کو بھیجتے ہیں، لیکن ہر مصیبت کو یہ خیال کرنا کہ یہ میری نافرمانیوں کی وجہ سے آئی ہے اور آزمائش نہیں ہے بلکہ یہ سزا مل رہی ہے، ہر موقع پہ یہ خیال درست نہیں۔ آپ اس سلسلے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی بات دیکھیے کہ ایک آدمی کا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے اختلاف ہوا اور پیسے کا معاملہ تھا، اور امیر المومنین سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تم نے اتنے پیسے دینے ہیں، اس نے کہا اتنے نہیں اتنے دینے، اور معاملہ جب عدالت میں جانے لگا مدینہ منورہ میں تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ جو کم پیسے کہہ رہا تھا اسی کو مان لیا اور قسم کھانے سے انکار کر دیا۔ اس نے کہا یا لوگوں نے کہا کہ جب آپ حق پہ تھے تو آپ نے اللہ کی قسم کیوں نہیں کھا لی، کیوں یہ نہیں کہہ دیا؟ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں قسم کھا لیتا اور چند سو یا چند ہزار درہم اور دینار میں زیادہ لے لیتا، اور اتفاق سے کوئی مصیبت پیش آ جاتی اور اللہ کی کوئی اور تقدیر مجھ پر نافذ ہوتی تو لوگ کہتے کہ یہ جو جھوٹی قسم کھا لی تھی نا، یہ اسی کا وبال پڑا ہے، تو مجھے کیا ضرورت آ کر ایسی پیش آ گئی ہے کہ میں لوگوں کی یہ بات سنوں اور اللہ کے نام کے ساتھ ایسا کروں۔ سو مصائب اور تکالیف کبھی آزمائش کے لیے بھی آتی ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ گناہوں ہی کی وجہ سے آیا کریں۔ اگر ہم یہ کہیں کہ ہر مصیبت اور تکلیف گناہوں کی وجہ سے آتی ہے تو اللہ کے جتنے اچھے بندے ہیں یہ سب کے سب تکالیف سے گزرے ہیں، مصائب سے گزرے ہیں، لوگوں کی زبانوں میں آئے ہیں اور لوگوں نے ان کی عزتوں کی دھجیاں بکھیری ہیں اور لوگوں نے انہیں طعنے دیے ہیں، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی اقوام طعنے تو درکنار قتل تک پر کر گزری ہیں، پھر اس کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ پھر یہ سوچ میں آتی ہے بات کہ آخر فرق کس طرح کرے کہ یہ آزمائش ہے یا گناہوں کی سزا ہے۔ تو انسان اگر آنکھیں کھول کر ہوش سے زندگی گزار رہا ہو تو بعض اوقات ذرا سی مصیبت سے رات کی نیند اڑ جاتی ہے، حتیٰ کہ آدمی خود پریشان ہو جاتا ہے کہ یا اللہ یہ چھوٹی سی تکلیف ہے، مجھے اتنی زیادہ کیوں محسوس ہو رہی ہے؟ اور کبھی بڑی سے بڑی تکلیف پہ بھی آدمی کے دل کا چین برقرار رہتا ہے، دل بے سکون نہیں ہوتا، بس یہ وہ فرق ہے جو سزا میں اور آزمائش میں ہے. جب سزا اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو آدمی کے دل کا سکون غارت ہو جاتا ہے, اور سب کچھ ہونے کے باوجود سکون نہیں ملتا, اور جب آزمائش ہوتی ہے تو اللہ اس کے دل کے سکون کو غارت نہیں کرتا. اس لیے جن لوگوں کو دلی سکون حاصل نہیں ہوتا, ہر وقت پریشان, ہر وقت عذاب میں پڑے رہتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ گناہوں کی سزا مل رہی ہے. اور جنہیں ہم دیکھتے ہیں کہ شدید ترین مشکلات اور مصائب میں بھی وہ حوصلہ گم نہیں کرتے, وہ ہمت نہیں ہارتے, اطمینان سے ہنستے مسکراتے اور ہنستے کھیلتے چہرے کے ساتھ وہ جیتے ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ ان پہ آزمائش ہے اور وہ اپنے رب کی آزمائش میں ڈوبے ہوئے ہیں. اس کے باوجود وہ لوگ اللہ کے ساتھ صبر کا تعلق استوار کر رہے ہیں اور وہ اس حقیقت تک پہنچ چکے ہیں. اور آخری بات یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ نہ پتا چلے کہ میری آزمائش ہے یا مجھے سزا مل رہی ہے, دونوں حال میں استغفار کرتا ہے اور بار 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 گاہ خداوندی میں عرض کرتا رہے کہ وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَتَ لَنَا بِهِ, اور اللہ اس چیز میں نہ ڈال جس کے اٹھانے کی, جس بوجھ کے برداشت کرنے کی, جس تکلیف کے سہارنے کی مجھ میں ہمت نہیں. اور اللہ تعالی سے یہ دعا مانگتا رہے کہ لَا تُعَاخِذْنَا اِن نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا, اللہ اگر ہم جان بوجھ کے تیری نافرمانی کر گزرے ہیں اور اللہ اگر بھولے سے بھی ہو گئی ہے, خداوندہ دونوں صورتوں میں مواخذہ نہ فرما, دونوں صورتوں میں پکڑ نہ فرما. احتیاط کا پہلو اگرچہ یہی ہے تو منافق انسان وہ کیا کرتا ہے, اپنے پچھلے دین پر واپس لوٹ جاتا ہے یعنی کافر ہو جاتا ہے, اور پھر کفر کی حرکت یہ کرتا ہے کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ و ما لا ینفعہ, اسے پکارتا ہے اس چیز کو, اس کی عبادت کرتا ہے جو نہ اس کے نفع کر سکتی ہے نہ اس کا نقصان ہو سکتا, نہ اس کے نقصان ہو سکتا ہے. یہ دو آیات جو ہیں قرآن کریم میں اور سورہ حج میں مشکل ترین آیات میں سے آیات مانی گئی ہیں, یہاں تک کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے التفسیر الکبیر کے نام سے جو ان کی تفسیر چھپی ہے اس میں انہوں نے انہی آیات کے متعلق لکھا ہے کہ یہ آیات جو ہیں مفسرین نے سورہ حج کی مشکل آیات میں سے مانی ہے, اور سالبی اور بغوی کا حوالہ دیا ہے, اور یہ لکھا ہے امام بغوی رحمت اللہ علیہ کہتے تھے کہ حاضر آیا یہ جو آیت ہے ان مشکلات القرآن, قرآن کریم کی مشکل آیات میں سے ایک آیت کریم ہے. مشکل کیا پیش آ رہی ہے, پہلے اس سوال کو سمجھ لیجئے اور ہم بھی اسے سمجھ رہے ہیں, پھر اس کے بعد اس کا جواب دیکھ لیتے ہیں. غور کریں, اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ عبادت کرتا ہے منافق اللہ تعالی کو چھوڑ کر ایسے معبود کی جو نہ نفع دے نہ نقصان کر سکے, تو معبود سے بالکلیہ نفع اور نقصان دونوں کی نفی اللہ نے کر دی. کہ فرض کیجئے وہ کسی بت کی عبادت کرتا ہے تو بتوں سے نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے. اور اگلی 13ویں آیت میں فرمایا کہ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, یہ اس کی عبادت کرتا ہے جس کی عبادت اسے نقصان پہلے دے دیتی ہے اور نفع تو بعد میں ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ دوسری آیت میں اللہ تعالی نے خود مانا ہے کہ اس کی عبادت بت کی اسے نفع پہنچاتی ہے, اگرچہ نقصان پہلے ہوتا ہے لیکن بعد میں تو نفع ہوا نا, اور اس سے پہلے 12ویں آیت میں اللہ نے فرمایا اس سے نہ نفع ہوتا ہے نہ نقصان ہوتا ہے. یہ ہے وہ اشکال کہ اگر سمجھ میں آ گیا ہے تو یہ قرآن کریم کی مشکل آیات میں سے ہے اور کافی مشکل ہے, لیکن اللہ تعالی نے جن لوگوں پر قرآن کریم کے معانی کھولے تھے اور قرآن کریم کی تفسیر اللہ نے جن پر منشرح فرمائی تھی انہوں نے اللہ ہی کی توفیق سے اس کے جوابات بھی لکھے ہیں اور پھر بہت آسان بات تھی. امام نصفی رحمت اللہ علیہ نے جو بہت اچھے مفسر ہیں اور قرآن کریم اللہ تعالی نے اپنی خاص عنایت سے ان پر کھولا ہے, ان آیات کا بڑا اچھا حل ایک لکھا ہے. اور ابو البرکات عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی حنفی رحمہ اللہ انہوں نے اس آیت کو خوب سمجھا ہے, چار جلدوں میں ان کی تفسیر الگ سے بھی چھپ گئی ہے اور تفسیر خازن کے حاشیے پر بھی ان کی تفسیر چھپی ہے. شیخ کہتے ہیں کہ وہ عبادت کرتا ہے, اب دیکھیے بارہویں آیت, اگر قرآن کریم آپ کے سامنے کھلا ہوا ہے تو آپ بارہویں آیت پر غور کیجئے, اور یہ جتنے بیانات ہیں یہ تعلیم ہے بھائی, اور اس کا حقیقی طریقہ یہی ہے کہ آپ قرآن کریم کھول کر اور پھر ان باتوں کو سنیں اور باقاعدہ قرآن کو دیکھ کر پڑھیں تو پھر سمجھ آتی چلی جائے گی انشاءاللہ. شیخ فرماتے ہیں کہ یدعو من دون اللہ, وہ عبادت کرتا ہے اللہ تعالی کو چھوڑ کر. کس کی عبادت کرتا ہے؟ کسی بت کی, کسی کی. ارتداد اختیار کرتا ہے, مالا یضرہ, جو اسے نقصان نہیں پہنچاتا, یعنی اگر وہ اس کی عبادت نہ کرے تو وہ بت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. ومالا ینفعہ, اور اسی طرح اگر یہ اس کی عبادت کرے بت کی تو بت سے نفع نہیں دے سکتا. جبکہ اللہ تعالی کا حال معاملہ یہ ہے کہ بندہ اگر اللہ کی نافرمانی کرے تو یقیناً اس سے نقصان ہو جاتا ہے, اور بندہ اگر اللہ کی عبادت کرتا رہے تو نقصان ہٹ جاتا ہے. مثلاً صدقہ ہے وہ مصیبت اور بلا کو ٹال دیتا ہے, اور اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنا مصیبتوں کو لے آتا. ذالک هو الضلال البعید, اور یہ بہت بڑی گمراہی ہے. یدعو, عبادت کرتا ہے یہ کافر, یعنی ایسی چیزوں کی عبادت کرتا ہے نصفی رحمت اللہ علیہ نے کہا جو نفع اور نقصان کچھ نہیں رکھتے. ان کی عبادت نہ کرو ان بتوں کی, تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچتا, اور کرتے ہو تو کوئی نفع نہیں حاصل ہوتا. لیکن شیخ فرماتے ہیں کہ ہو یا قد فیہ انہ ینفعہ, اس کافر کا اپنا خیال یہ ہے نا کہ اسے اس عبادت سے نفع پہنچے گا, اور نفع یہ پہنچے گا کہ قیامت میں اللہ کے ہاں یہ عبادتیں اس کو, ان بتوں کی عبادتیں اس کو خدا کی گرفت اور عذاب سے بچا لیں گی. تو یہ جو سوچنا ہے اس کا, ایک طرف یہ ہے, ایک طرف یہ کفر کر رہا ہے, شرک کر رہا ہے خدا کے ساتھ. تو یہ رول من ضرہ اقرب من نفعہ, یہ پکارے چلا جاتا ہے ان بتوں, اس بت کو عبادت کرتا ہے, شرک کرتا ہے جس کا نقصان پہلے ہے, یعنی ایمان تو گنوا دیا نا جب شرک کیا, یہ تو ہو گیا نقصان. من نفعہ, اور اس کا نفع بعد کا ہے, یعنی یہ سمجھتا ہے کہ قیامت میں شفاعت ہوگی تو یہ بے شک سمجھتا رہے. اس کے سمجھنے سے کیا ہوتا ہے, لیکن فی الحال تو ایمان اس کا غارت ہو گیا, آخرت جب آئے گی تو یہ جس دفعے کو سوچ رہا ہے وہاں تو وہ بھی نہیں ملے گا, مگر اگر فرض کر لو, فرض کر لو ملنا بھی ہے تو وہ تو بہت بعد کی بات ہے نا, جب قیامت آئے گی. فی الحال تو ایمان برباد ہو گیا. نصفی رحمت اللہ علیہ نے اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے. اور اسی طرح دیگر مفسرین نے بھی اس آیت کریمہ پر بہت سی چیزیں لکھی ہیں. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے بھی اس آیت کریمہ پر لکھا ہے. اسی طرح اور مفسرین کے ہاں بھی تصریحات اور توجیحات ملتی ہیں, لیکن نصفی رحمت اللہ علیہ کا جواب بہت آسان ہے. ایک استشکال کا جواب اور بھی سماعت فرما لیجئے، اور وہ یہ ہے کہ یہ جو عبادت کرتا ہے بتوں کی، شرک کرتا ہے، اگر یہ چھوڑ دے گا تو وہ بت اس کا نقصان نہیں کر سکتے، اور یہ کرتا رہے گا شرک کو تو اس کا نفع نہیں کر سکتے. تو عبادت گویا کہ ایسی چیز کی کرتا ہے کہ اس کا ضرر نقصان دنیا میں پہلے مل جائے گا، ایمان برباد ہو گیا، اور آخرت میں جو نفع اس نے خیال کیا ہے وہ اس کے زوم کے مطابق ہونا چاہیے، آخرت میں وہ بھی نہیں ہوگا. تو ضرر اور نقصان یقینی ہو گیا اور نفع موہوم اور وہ بھی دور. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات نقل کیا، اور ابن کثیر اور نسوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات تقریباً ملتی ہیں. علامہ بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کا جواب دیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اپنے حال کے اعتبار سے، اس منافق کے اور کافر کے اپنے حال کے اعتبار سے، یعنی یہ جو عبادت کرتا ہے تو حقیقت میں نہ نفع نقصان، تو اس مقام پر یہ سمجھایا گیا ہے کہ اس کے غلط گمان کے مطابق نفع اور نقصان دونوں بت اس کے قبضے میں ہے، تو وہ تو بالکل ہی نہیں ہے دنیا میں. اور جو یہ سمجھتا ہے کہ نقصان ہو جائے گا، تو نقصان تو آخرت کا ہونا تھا، وہ تو دنیا میں ہی ہو جائے گا، اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی. تو ضرر شرک کی وجہ سے دنیا میں پہنچا، اور اگر مسلمان کو اس پہ غلبہ مل گیا تو شرک کی وجہ سے اس کی سزا نافذ ہو جائے گی، اور آخرت میں تو کچھ ہے ہی نہیں. اسی طرح یہ بھی تقریباً وہی جواب بنتا ہے جو ابن کثیر اور نصفی رحمۃ اللہ علیہ نے دیا. اور ایک بات امام رازی رحمۃ اللہ نے بھی لکھی ہے، اور رازی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ پہلی اور دوسری آیت میں فرق ہے، اور وہ کہتے ہیں پہلی آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ عبادت کرتا ہے اس کی، جس کی عبادت چھوڑ دے تو اسے نقصان نہیں پہنچتا، کرتا رہے تو اسے نفع نہیں پہنچتا، یہ آیت بتوں کے متعلق ہے. اور دوسری آیت امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری طرف پھیر دی ہے، وہ کہتے ہیں یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر 13ویں آیت کے شروع میں جو یدعو کا لفظ ہے، یہ الفاظ بتوں کے لیے نہیں ہیں، بلکہ یہ الفاظ ہیں اس زمانے میں جو منافقوں کے سردار اور آقا بنے پھرتے تھے، تو ان کے متعلق ہے کہ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ، یہ دنیا میں پکارتا ہے یعنی مدد چاہتا ہے. کافر ہو گیا نا، منافق سے نفاق سے نکل کے کفر میں آ گیا تھا، بتوں کی عبادت شروع کر دی تھی، دوسری طرف دنیاوی معاملات میں اس نے اپنے کافر لیڈرز اور کافر جو اس کے بڑے پیروکار، جس کا یہ پیروکار تھا، ان کافروں کی بات کو مانتا ہے، تو وہاں پر دیکھ لو ان کافروں کی بات کا نفع تو بہت دور کی بات ہے، نقصان بہت پہلے، نقصان یہ ہے کہ ان کی تقلید میں کفر اختیار کرے گا، اس میں بڑھتا چلا جائے گا. اور وہ یہ جو کہتے ہیں کہ آخرت کا کیا تصور ہے، اور آخرت میں یہ بت شفاعت کر لیں گے، یہ وہ تو نفع بہت بعد کی بات ہے. اور امام رازی رحمۃ اللہ نے اس پہ اچھی دلیل بھی لائے، وہ کہتے ہیں اگلے الفاظ دیکھو نا، تو اس میں آیا کہ لبئس المولا ولبئس العشیر، 13ویں آیت کے بالکل آخری الفاظ، کہ یہ بہت ہی برا دوست ہے اور بہت ہی برا رفیق ہے. تو کہتے ہیں دوست اور رفیق یہ جاندار انسان ہوا کرتے ہیں، اس اعتبار سے یہ آیت کافروں کے سرداروں کے بارے میں نازل ہوئی ہے، اور پچھلی آیت جو ہے وہ بتوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو کہا ہے کہ مولا اور عشیر کے دونوں لفظ کافروں کے سرداروں کے واسطے زیادہ ہیں، کیونکہ بتوں کے ساتھ کوئی معاشرت انسان کی ہے نہیں، معاشرتی زندگی تو انسانوں ہی کے ساتھ گزرتی ہے. تو رازی رحمۃ اللہ کا یہ کہنا وزنی بھی ہے، اور بات یہ بھی ہے کہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فلسفے میں اور ان علوم میں کمال کے آدمی تھے، اور کمال کا دماغ اللہ نے انہیں دیا تھا. انہوں نے قرآن کریم کو بھی اسی طرح سے سمجھا ہے اور اسی طرح سے ارشاد فرمایا ہے. غالباً غازی رحمت اللہ علیہ سے پہلے ہمارے ناقص علم کے مطابق کسی نے یہ تفسیر اختیار نہیں کی. غازی رحمت اللہ علیہ نے دونوں آیات کا جو فرق کیا ہے وہ بہت واضح ہے. اب پھر دیکھ لیجئے 12 آیت کو. امام رازی رحمت اللہ علیہ کے بقول وہ پکارتا ہے اللہ کو چھوڑ کے مالا یضرہ ان کو جو اس کا نقصان نہیں کر سکتے, یعنی نصفی بیضاوی وغیرہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ ان کی عبادت چھوڑ دے تو یہ بت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. اور مالا ینفعہ اور یہ ان کی عبادت کرتا رہے تو اس عبادت سے اس کافر کو نفع کوئی نہیں پہنچے گا. یہاں تک تو سب متفق ہیں. ذالک و ضلال البعید. اگلی 13 آیت دیکھیے. یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ. نصفی بیضاوی اور ابن کثیر رحمت اللہ علیہ کا خیال یہ ہے کہ یہ آیت یہ بھی بتوں ہی کے بارے میں ہے لیکن بات صرف دنیا اور آخرت کی ہے کہ اس بت کا نقصان اور نفع تو لوگوں دیکھو یہ عبادت نقصان تو اس کا نقد کر دے گی کہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے گا مشرک ہو جائے گا, اور نفع قیامت میں کہ یہ خدا کے یہاں شفاعت اس کی کر دیں گے وہ بہت دور کی بات ہے. اور وہ بھی نفع اس وجہ سے فرمایا ہے کہ یہ ظاہر میں اس کے متعلق سمجھتے ہیں کہ نفع ہوگا وگرنہ حقیقت میں کچھ نہیں. بتوں کی طرف نفع کی نسبت اللہ نے کی ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی نسبت کی ہے رب انہن اضللن کثیرا من الناس. اے اللہ ان بتوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا ہے. حالانکہ بت گمراہ تھوڑے ہی کرتا ہے, وہ تو انسان خود گمراہ ہوتا ہے اس کی عبادت کر کے. بت کے قبضے میں کیا چیز ہے؟ کچھ بھی نہیں. لیکن عالم اسباب میں ایسے ہی بولتے ہیں جیسے کہتے ہیں کہ موت کا فرشتہ آ جائے تو پھر کس ڈاکٹر کی چلتی ہے. حالانکہ فرشتے کے اختیار میں موت دینا تھوڑا ہی ہے, وہ تو اصل میں حق تعالی شانہ کا اپنا اختیار ہے. لبیس المولا و لبیس العشیر. بہت برا دوست بہت برا رفیق ہے اس کا. تو نصفی ابن کثیر اور بیضاوی رحمت اللہ علیہ کے مطابق تو یہ بات ہو گئی. اور راضی کہتے ہیں کہ نہیں, اس آیت میں یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ سے مطلب یہ ہے کہ اس آدمی نے جب رجوع کیا منافقت سے کفر کی طرف تو مشرک ہو گیا نا, کافر ہو گیا. تو مشرک ہونے کے بعد بتوں کا کی عبادت کی اللہ نے 12 آیت میں نفی کر دی کہ تیری جو عبادت بتوں کی ہے وہ تجھے کوئی نقصان نفع کچھ نہیں ہو سکتا. اور اب جب وہ کافروں میں ہی گھل مل کر رہے گا تو اپنے کافر لیڈرز کی بات مانے گا, ان کی بات کی پیروی کرے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اس کا نقصان تو پہلے دنیا میں اٹھا لے گا, نفع جو ہے ان کی باتوں کا کہ قیامت میں اس کے لیڈر بھی سے یہی سکھاتے ہیں کہ یہ تمہارے معبود کام آئیں گے بہت دور کی بات ہے. لبیس المولا برا دوست ہے, لبیس العشیر برا رفیق ہے اس کا, جس لیڈر کی صحبت میں رہ کے جس قائد کی صحبت میں رہ کے اس نے شرک سیکھا ہے. یہ اور وہ دونوں ہی برے آدمی. یہ تو تھا ان آیات میں جو مشکل پیش آ رہی تھی اس کے جوابات. اب اسی آیت کی طرف غور کیجئے تو اللہ تعالی نے یہ بتا دیا, ایک اور جواب بھی مفسرین نے دیا ہے, مناسب ہے اس کو بھی یہ نپٹاتے چلیے. مفسرین کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ عبادت کرتا ہے اللہ کو چھوڑ کے بتوں کی. کیوں؟ دنیا میں فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. بہت بڑی حقیقت اللہ تعالی نے اس آیت کریمہ میں بیان فرمائی 11 آیت میں کہ اس درمیان میں لٹکے ہوئے منافق کا حال یہ ہے کہ نہ ایمان کی طرف نہ کفر کی طرف. تو اسی یکسوئی نصیب نہیں, ایک طرف اس کی طبیعت چلتی نہیں, نفع دیکھا مسلمانوں کی طرف چل پڑا, نقصان ہوا اور کافروں کی طرف چل پڑا. جبکہ دنیا میں کامیابی کی کنجیاں اور چابیاں جو ہوتی ہیں ان میں سے بہت بڑی چیز یکسوئی کے ساتھ اپنے کام کی طرف متوجہ رہنا ہے. جو قومیں اور جو افراد پوری یکسوئی کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں. ایک آدمی کو دیکھیے, ولیعاذ باللہ فلم دیکھنے بیٹھتا ہے, سارے کام کاج سے فارغ ہو کے چائے پینی ہے, کھانا رکھا ہے, جو چیز اپنے سامنے رکھ کے پھر اس کے بعد وہ یہ گناہ شروع کرتا ہے, تو اس انسان کو اس گناہ کا حقیقی جو لطف ہے وہ محسوس ہوتا ہے, کیونکہ درمیان میں کوئی ڈسٹربینس نہیں, فون اس نے اتار کے رکھ دیے, دروازے اس نے بند کر لیے, اب یہ اطمینان سے ولیعاذ باللہ خدا کی نافرمانی میں مصروف ہے, یکسوئی ہو گئی نا. اور کھٹکا اگر لگا رہے کہ ابھی کوئی فون آ جائے گا, ابھی کوئی آدمی آ جائے گا, پتہ نہیں کس وقت کون آ جائے, تو ایسی یکسوئی میں ایسی تذبذب کی حالت میں کام نہیں ہوتے. ایک آدمی سوتا ہے اور اسے پتا ہے کہ چار گھنٹے تک, اب کوئی پانچ گھنٹے تک ڈسٹرب کرنے کے لیے نہیں ہے, اطمینان سے سو جائے گا, اور پتا ہو کہ صبح سفر کرنا ہے, ابھی کسی کا فون آنا ہے, یہ دروازہ کھلا ہے, سردی لگ رہی ہے, تو تھوڑی دیر سوئے گا پھر آنکھ کھلے گی, پھر سوئے گا پھر آنکھ کھلے گی. عموماً ایسے ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ دین اور دنیا, کفر اور اسلام, جو کام بھی کرنا ہے اس کی کامیابی کے لیے ایک شرط یہ ہے کہ انسان ہمتن متوجہ ہو جائے اس کام کی طرف. اسی لیے بزرگ اپنی تربیت میں یہ سکھاتے تھے کہ جو کام کرنا ہے پوری طرح پہلے متوجہ ہو کے اس کام کو کرو, بعد میں کچھ اور کرنا. تو وہ کام جو کرنا ہوتا تھا ان کے دل دماغ پہ سوار ہو جاتا تھا, صبح و شام اٹھتے بیٹھتے کہ یہ کام کرو 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 کرو, وہ اندر کا تقاضا طبیعت ایسی بن جاتی تھی کہ جو کام کرنا ہے اسے پورا کر کے پھر کسی اور کام کی طرف چلیں. یہ ہے یکسوئی کا مزاج. آپ ہندو لڑکے کو دیکھیں, صبح آ کے جم کے بیٹھتا ہے, 8 بجے دکان پہ آئے, خیر وہ تو بہت صبح اٹھتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, اللہم بارک لامتی فی بکورہا, اللہ میری امت کے لوگوں کو صبح کا جو وقت ہے اس میں برکت دے. اب بھی جو لوگ صبح کے وقت اٹھ کے اپنا کام شروع کرتے ہیں فجر کے بعد ان میں, اور جو 11 بجے ماشاءاللہ سو کے اٹھ کے آتے ہیں, ان کے کاموں میں بڑا نمایاں فرق ہوتا ہے. اس سے پوچھو اس کو کتنی برکتیں صبح کی ملتی ہیں, اور اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ برکت کیا چیز ہوتی ہے, تو اس کے لیے کیا 11 بجے اور کیا 10 بجے. تو ہندو بچہ وہ صبح آ کے 6 بجے دکان پہ بیٹھ جاتا ہے, 12-1 بجے تک, دوپہر تک ایسا ڈٹ کے بیٹھ کے جم کے کام کرتا ہے, تجارت ہو رہی. اور مسلمان بچہ ماشاءاللہ وہ 2 گھنٹے ٹک کے نہیں بیٹھ سکتا, تھوڑی دیر بعد اسے یاد آ جائے گا, پھر یاد آ جائے گا کہ یہ کام کرنا ہے, پھر یاد آ جائے گا کہ کھانا کھانا ہے, پھر یاد آ جائے گا کہ اپنا دوست سے بات کرنی ہے, پھر سے خیال آئے گا کہ ارے فلاں کا کیا نقصان ہو گیا, ارے یہ سیاست کہاں جا رہی ہے, اچھا جی اخبار منگوا لو. اور کچھ بھی نہیں تو سگریٹ اور واش روم یہ چیزیں تو کہیں گئی ہی نہیں نا. تو اس نے الغرض 6 سے 1 بجے تک 7 گھنٹوں میں 10 بار تو اٹھنا ہے. وہ یکسوئی کی وجہ سے جو دنیا کی تجارت ہونی تھی وہ بھی نہیں ہو پاتی. ایسے ہی جو لوگ جم کر پڑھنے کے عادی ہوتے ہیں, 10-10 گھنٹے اپنی کتابوں میں مگن اور مصروف, اور کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ دو پیش میں کیا ہو رہا ہے, بس اپنے کام میں لگے ہوئے, اور جب نہ پڑھنا ہو تو پھر خیال آتا ہے کہ اچھا ابھی تو پینسل ٹھیک نہیں ہوئی تھی, اسے کسی طرح شارپنر میں ڈال لیں بنا لیں, اچھا فلاں مضمون زیادہ پڑھنا چاہیے تھا, اچھا فلاں دوست سے نوٹس لے آتے ہیں, یہ کام کر لیتے ہیں وہ کام کر لیتے ہیں. الغرض یکسوئی سے نصیب نہیں. تو منافق آدمی بھی ایسے ہی ہوتا ہے, اسے یکسوئی نہیں ملتی. نفع ہو گیا بہت اچھی بات ہے, اسلام اچھا دین ہے, کیوں نہ اس پہ عمل کر لیا جائے. نقصان ہو گیا, ارے ہمارے بت ناراض ہو گئے اور ان کی وجہ سے ہم پکڑے گئے, یہ ہو گیا. تو وہ یکسوئی اس کو ملتی نہیں. تو کافر آدمی ولیعاذ باللہ خدا کی اسے پرواہ ہی نہیں, آخرت کی بھی کوئی پرواہ نہیں. مکمل طور پہ یہ پتا ہے کہ سود کتنا لینا ہے, بینکنگ کا سارا سسٹم, وہ مادی فائدے جو حاصل ہوتے ہیں یکسوئی کے ساتھ پیچھے پڑ جاتا ہے. دنیا تو کچھ نہ کچھ بناتے ہی ہے نا, دنیا میں اسے بہت کامیابی اور ترقی ملتی ہے. آپ چلے جائیں یورپ, امریکہ اور آسٹریلیا میں کہیں, اور جہاں جا کر آپ خود دیکھ لیں گے کہ اگر کسی کو ڈیوٹی دینی ہے تو بالعموم 6 گھنٹے 8 گھنٹے میں اور کوئی کام نہیں, بس ڈیوٹی دینی ہے, کیونکہ اسے اپنی آخرت کی فکر ہی نہیں ہے, اس نے تو جو کچھ کرنا ہے دنیا میں ہی کرنا ہے. ایسا ہی مومن آدمی جب اللہ پر یقین مضبوط ہوتا ہے, خدا کے بھروسے اور توکل پر جم جاتا ہے خدا کے دین پہ, دنیا کے بڑے سے بڑا نقصان اسے دین سے نہیں ہٹاتا, نماز پڑھتا ہے پورے اطمینان سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, زکات دیتا ہے تو پورے حساب و کتاب کے ساتھ ایک ایک چیز کی, اور شکر کرتا ہے کہ کسی نے اس زکات کو قبول کر لیا, یہ عبادت اللہ کی اس کے دل اور دماغ پر چھا جاتی ہے. اس لیے دنیا میں اگر اسے کچھ نقصان بھی پہنچے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ آخرت کی کامیابی تو یقینی ہے, کوئی رج نہیں, دنیا میں آزمائشیں آتی ہیں, میرے گناہوں کی وجہ سے کچھ سزا مل گئی ہے, تو وہ ہر طرح سے اپنے آپ کو پابند بناتا ہے اللہ سے عبادت کا, تو کافر اس کے نزدیک دنیا کی زندگی اصل ہو گئی, اور منافق انسان اور مومن انسان اس کے نزدیک آخرت کی زندگی اصل ہو گئی. تو یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر پورے مستقل جم کر کام کر رہے ہیں, کوئی درمیان کی راہ ان دونوں نے اختیار نہیں کی, بس ایک دنیا میں لگا ہوا ہے اور ایک اللہ کے لیے آخرت میں, اور منافق انسان نہ ادھر کا نہ ادھر کا, خسرت دنیا والآخرہ, دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد, نفع ہو گیا تو سوچتا ہے اللہ نے بڑا کرم کیا, نقصان ہو گیا اللہ تعالی سے شکایتیں شروع ہو گئی, حتیٰ کہ کفر میں چلا گیا. اس لیے ارشاد فرمایا کہ یدعو من دون اللہ ما لا یضر وما لا ینفع, اللہ کو چھوڑ دیتا ہے کفر میں جا کے اور عبادت کرتا ہے ایسی چیز کی جو نہ اسے نقصان پہنچا سکے, یعنی اگر یہ عبادت اس کی چھوڑ دے تو بت اس کو کیا نقصان پہنچا لیں گے, کچھ بھی نہیں. لیکن کافر کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں نے بتوں کی عبادت نہیں کی تو مجھے نقصان پہنچے گا, اور حتیٰ کہ اس سے بڑھ کر یہ عقیدے کی خرابی ہوتی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کافر کے فلاں آدمی کو مسلمان کو جو نقصان پہنچا ہے تو یہ اس لیے کہ اس نے اس دین کو چھوڑ دیا, اب مسلمان ہو گیا لہذا ہمارے بتوں نے اس کو پکڑ لیا. یہ بات اگلی آیت میں آئے گی ذرا سی تفصیل سے. وَمَا لَا يَنفَعُهُ, اور اس کی عبادت بت کی سے نفع بھی نہیں دیتی. ایک ہے نقصان کا ہٹانا, قرآن کریم نے اسے پہلے یہاں ذکر کیا, کیونکہ انسان کی طبیعت ایسی ہے کہ وہ نقصان کو زیادہ سوچتا ہے اور زیادہ محسوس کرتا ہے, اس کی فیلنگز یہ ہیں کہ نقصان ہو گیا, یہ غلطی ہو گئی, یہ گڑبڑ ہو گئی, اور نفع کی طرف نسبتاً کم توجہ دیتا ہے, نفع اللہ کے انعامات کی وجہ سے اس کی طرف کم آتا ہے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ضرر کو نقصان کو پہلے ذکر کر دیا اور نفع کو بعد میں ذکر فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ عبادت چھوڑ دے تو بت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے, اور اگر عبادت ان کی کرتا رہے تو اس کو کوئی نفع نہیں پہنچ سکتا. ذالک هو الضلال البعید, یہ چوٹی کی گمراہی ہے, بہت بڑی گمراہی ہے, اور ہر اس انسان کا خسارہ ہے جو اپنا تعلق اللہ سے کسی وقت توڑ لیتا ہے. منافق آدمی خدا کی آزمائش میں اتنا گھبرا جاتا ہے, اتنا گھبرا جاتا ہے کہ کوئی اس کو کہے کہ خدا کا دین چھوڑ دو تو وہ پہلے ہی سے تلا ہوتا ہے, اور ذہنی طور پر ولیعذ باللہ کبھی کبھی ارتداد آ جاتا ہے. ذہنی طور پر ارتداد کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ تعالی کے ساتھ کسی صورت نباہ رکھنا نہیں چاہتا, اس پہ کوئی فتویٰ نہیں رکھتا, نہ لگ سکتا ہے جب تک کہ ظاہر میں وہ کوئی بات نہ کرے. اور مومن انسان اس کا حال یہ ہے کہ جب وہ تکلیف مصیبت کسی پریشانی میں پڑتا ہے تو وہ اللہ کی طرف سے جو چیز ہوتی ہے اسے خیر ہی سمجھتا ہے، کہ جو کچھ ان کی طرف سے ہے وہ خیر ہی ہے. حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو تعاون ہو گیا تو معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اس تعاون کے متعلق ہم میں پھیلے گا، اور یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ یہ شہادت ہوگی، اللہ تو معاذ کے خاندان کا حصہ اس میں رکھتے. بس معاذ رضی اللہ عنہ کی ساری بیویاں اور ان کے جوان بیٹے اس تعاون میں چل بسے، اور انہیں اپنے بیٹوں سے کہا کہ بالکل تم گھبراؤ نہیں اور بالکل شک نہ کرنا اس میں کہ یہ شہادت ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا. اور آخر جب ان کے اپنے ہاتھ پر ایک گلٹی تعاون کی نکلی تو فرماتے تھے یہ خیر ہی کی چیز ہے، اچھی چیز ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شہادت کی اطلاع ہمیں دی تھی. اسی بات کو قرآن نے بیان کیا سورہ احزاب میں، اور اللہ تعالی نے سورہ احزاب میں مومن اور منافق دونوں کا تذکرہ جو فرمایا ہے تو دونوں کے تقابل فرمایا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا اس جاؤکم من فوقکم، جب کافر تمہارے اوپر سے حملے کے لیے آگئے، ومن اسفل منکم اور نیچے سے آگئے، وازاغت الابصار آنکھیں ڈگمگانے لگیں، ولا بلغت القلوب الحناجر اور دل جو تھے وہ حلق میں آ کر اٹک گئے، دل اس زور سے دھک دھک کر رہے تھے، وتظنون باللہ الظنونا اور تم نے اللہ کے ساتھ کئی چیزیں سوچ لی، ہنالک ابتلی المومنون ایمان والے جانچ دیے گئے، ان کی آزمائش ہم نے کر لی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی وزلزلو زلزال شدیدہ اور زور سے جھٹکے ایمان والوں کو دیے گئے. اب کیا ہوا، فَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، جب منافق اس غزوہ احزاب میں خندق میں ان حالات کو دیکھ کر کہنے لگے کہ اور جن کے دلوں میں مرض تھا وہ بھی کہنے لگے کہ ما وعدنا اللہ ورسوله الا غرورا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو وعدہ کیا تھا کہ اسلام غالب آئے گا اور اسلام کو فتح ہوگی، یہ سب کا سب فریب تھا، دھوکہ تھا. اور اللہ تعالی نے ایک یہ ارشاد فرما دیا سورہ احزاب کی دسویں اور گیارہویں آیت میں، بارہویں آیت میں فرمایا یہ منافق کہتے ہیں کہ سب دھوکہ ہے اسلام اور ایمان، اور ٹھیک یہی چیز بائیسویں آیت میں فرمائی کہ ولما را المومنون الاحزاب، اور ایمان والوں نے جب فوجیں دیکھی کافروں کی مکہ مکرمہ سے کر و فرق کے ساتھ آگئے، قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، انہوں نے کہا صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہ اوہو یہ تو ٹھیک وہی وعدہ ہے جو اللہ نے ان سے کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وصدق اللہ ورسوله، اور سچ کا اللہ نے، سچ کا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے، وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور ان کافروں کی فوجوں کو دیکھ کر صحابہ رضی اللہ عنہ کا ایمان اور اللہ کی اطاعت ان میں مزید بڑھ گئی، انہوں نے سچ جان لیا کہ بالکل جو چیز ہم سے کہی گئی تھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لی. یہی فوج، کافروں کا حملہ، منافق کہتے ہیں سب جھوٹ ہے اسلام اور دین اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ولیعوذ باللہ، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بالکل یہ ٹھیک ہے ایمان اور ہمارا ایمانی اطاعت بڑھ گئی. اور اللہ نے اسی لیے فرمایا آخر پہ چوبیسویں آیت میں، لیجزی اللہ الصادقین بصدقہم، اللہ بدلہ دے گا، جزا دے گا سچوں کو ان کی سچائی کی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو جنہوں نے تصدیق کی اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، خدا انہیں اجر دے گا، وہ یعذب المنافقین، اور منافقوں کو عذاب دے گا، انشاء اگر اللہ نے چاہ، او یتوب علیہم، یا وہ مہربانی فرما کے انہیں توبہ کی توفیق دے دے، اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے. ورد اللہ الذین کفروا، اور اللہ نے ان کافروں کو واپس پھیر دیا، تیسرا گروہ یہ تھا بغیظی غصے میں بھرے ہوئے یہ مکہ کو لوٹ گئے، لم ینالوا خیرا، اور انہیں کوئی بھی چیز کام نہیں آئی، ہاتھ نہیں لگی کوئی بھی بھلائی ان کے، کوئی چیز ان کو نہیں مل سکی. یہ ہے ایک ہی طرح لشکر آ رہے ہیں، منافق کو دیکھیے وہ کیا کہتا ہے اور صحابہ رضی اللہ عنہ کو دیکھیے وہ کیا کہتے ہیں، اور دونوں کی جزا میں کتنا فرق ہے، دونوں کے انجام میں کتنا فرق ہے. وہی پانی شہد کی مکھی پیتی ہے اور شہد کی صورت میں دنیا کو عطا کرتی ہے، اور وہی پانی سانپ پیتا ہے اور زہر کی صورت میں دنیا کو عطا کرتا ہے. اللہ نے فرمایا ہے کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی، ان کی کفر میں چلے جاتے ہیں، چوٹی کی گمراہی ہے یہ. یدعو لمن ضره اقرب من نفعه، پکارے ہی چلا جاتا ہے. یہاں ترجمہ بعض حضرات نے کیا ہے پکارتا ہے، اور ذرا سا فرق ڈال کر ترجمہ کیا ہے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ پکارے جاتا ہے، تو پکارتا ہے اور پکارے جاتا ہے دونوں میں فرق ہو گیا نا. پکارتا ہے تو ایک فعل ہوا اسی وقت، اور پکارے جاتا ہے تو مطلب مسلسل وہ کر رہا ہے، یہ استمرار ہے. اور عربی قواعد کے اعتبار سے ہے بڑی علمی بحث ہے، بھی بہت قیمتی، لیکن بالعموم لوگوں کے فائدے کے لیے اس لیے اسے چھوڑتے ہیں. لیکن عربی صرف و نحو کے اعتبار سے یدعو لمن ضره، یدعو کا یہ ترجمہ یہاں پر کرنا کہ پکارے جاتا ہے، کمال ہے، کمال ہے. شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اللہ کی جو انعامات اور احسانات تھے، دو بہت بڑی چیزیں اللہ نے انہیں عنایت فرمائی تھی. وہ یکسوئی کے ساتھ اپنا کام کرتے رہے، قرآن کریم کی خدمت کرتے رہے. اللہ نے یہ جو ترجمہ اور تفسیر ان پر کھول دی تھی، یہ خدا کا بہت بڑا انعام اس گھرانے پر تھا، اور صرف انہی پہ نہیں، ان کے والد پہ، ان کے بھائیوں پہ، ان کے خلفاء پہ، ان کے شاگردوں پہ، سب پہ ہی خدا کا یہ انعام ہو. اس لیے یدعو کا ترجمہ انہوں نے یہ جو کیا نا کہ پکارے جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس منافق نے اب کافر ہوا، اس کافر کی مسلسل روش یہی ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے اب پکارے جاتا ہے، ان بتوں کی عبادت کیے جاتا ہے. تو ہے بہت لطیف فرق، لیکن یہ فرق اسی آدمی نے بیان کیا اور وہی کر سکتا تھا جس پہ اللہ نے قرآن کے اسرار و رموز کھولے ہوئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی نہیں فرما دیا تھا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو قرآن کریم کو پڑھے اور پڑھائے. تو یہ قرآن کی تعلیم دینا اور تعلیم کا حاصل کرنا آدمی کو رفتہ رفتہ بہت دور، بہت اللہ کے قرب میں پہنچا دیتا ہے. بڑے بڑے مشائخ کے اسباق سلوک کے اللہ کا وہ قرب عطا نہیں کرتے جو قرب مناسب تذکیر کے بعد خود قرآن فہمی عطا کرتی ہے. دوسری چیز جو شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ خدا نے احسان فرمایا تھا، ان کے شاگردوں کو دیکھو. مولانا اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری حضرت سے پڑھی تھی، اور سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ کو شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر ایک خاص بات کی وجہ سے اپنے اسی بھائی کے سپرد کر دیا تھا، اور انہوں نے بلکہ مانگ دیا تھا، انہوں نے کہا بھائی اگر یہ آپ کا جو مرید ہے مجھے دے دیں تو آپ کی عنایت ہو. شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ پکڑا اور حضرت کے حوالے فرما دیا، اور فرمایا اس کی تربیت کر دیں. اور دو یا تین برس کے بعد شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سید صاحب کو ساتھ لے کے گئے اور پیش کیا اپنے بڑے بھائی حضرت شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں. چھوٹے بھائی، چھوٹے تھے عمر میں، بڑے تھے، یہ چار بھائی تھے اور چاروں کا انتقال، ہاں بڑے تھے چاروں میں، جو سب سے بڑے تھے شاہ عبد العزیز صاحب، ان کا انتقال سب سے آخر پر ہوا. جو سب سے چھوٹے تھے شاہ عبد الغنی، ان کا انتقال سب سے پہلے ہوا. تو لے گئے ان کی خدمت میں اور کہا حضرت یہ سید آپ کے مرید ہوئے تھے اور اب انہیں پرکھ لیجئے، پرکھا لیجئے، اور اب ان کی تربیت ہو گئی. ان کا کہنا کہ پرکھ لیجئے، پرکھا لیجئے بہت بڑے الفاظ تھے. انہوں نے کہا کہ انہیں خلافت دے دیں، تو کہا خلافت بھائی آپ ہی دیں. تو شاہ عبد العزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خلافت دی تھی. شاہ صاحب پر بڑے انعامات ہوئے اللہ کے، اور یہ ان میں سے ایک ہے کہ 1205 ہجری میں جو ترجمہ انہوں نے پورا کیا تھا 1305 1405 اور آج 225 سال کے بعد بھی ہم جیسے گناہگار ان کے لیے دعاگو ہیں. بڑا کام کیا انہوں نے, اور حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کا ترجمہ اردو میں نہ ہوا ہوتا تو بچوں اب کوئی ایسا اردو ترجمہ کر بھی نہ سکتا. وہ تقویٰ کہاں سے لاتا اور شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ کی دعائیں کہاں سے ملتی, شاہ عبد العدل صاحب رحمت اللہ علیہ کی تربیت کہاں سے ملتی. یدعو پکارے جاتا ہے, یہ تو آپ ترجمے دیکھیں نا اردو کے 15-20 تو پھر پتا چلے گا فرق کتنا. شاہ صاحب رحمت اللہ کے ترجمے کا حاصل یہ ہوا کہ پکارے جاتا ہے, یہ منافق ہونے کے بعد کافر اب مسلسل عبادت کر رہا ہے. لمن ضلہ اقرب من نفعہ, جس کا نقصان پہلے ہے اور نفع بعد میں. بیسابی ابن کثیر نصفی رحمت اللہ علیہ تو یہ کہیں گے اس موقع پہ کہ اس بت کا نقصان پہلے ہے, یعنی ابھی جو اس کی عبادت اس نے شروع کر دی ہے تو ایمان تو اسی وقت غارت کر لیا. نفع یہ سمجھتا ہے کہ قیامت میں خدا کی گرفت سے یہ بت بچائیں گے, اسے نفع تو ہوگا نا, اور وہ بھی اس کا اپنا خیال ہے, ضروری تھوڑا ہی ہے کہ وہاں بھی. اس سے ایک ملتی جلتی بات خود بھی یاد رکھنی چاہیے, کبھی کبھی انسان کی طبیعت میں یہ خیال آتا ہے کہ بہت بڑی نیکی ہو گئی, اس مرتبہ رمضان میں تو بہت عبادت کر لی, اور کبھی کبھی اس سے کبر بھی آ جاتا ہے کہ سارا گھر سویا ہوا ہے, میں ہی ہوں خدا کی عبادت کر رہا ہوں, اس طرح کے وسوسے آ جاتے ہیں نا, میں ہی ہوں جو اتنا پیسہ خرچ کر رہا ہوں, اس شہر میں اور بھی تو سرمایہ دار ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ اس آیت کو سوچے کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ نقصان پہلے ہے اور نفع بہت دور ہے, اور وہ بھی وہ جو سمجھتا ہے, اور نفع ہونا بھی نہیں, قیامت میں کیا اس کافر کو نفع ہوگا بتوں کی عبادت سے, کیا خدا کی گرفت سے چھڑا لیں گے. ایسے ہی آدمی سوچے کہ یہ نیکی جو میں سمجھتا ہوں یہ تو نیکی اس وقت نیکی ہوگی جب اللہ قبول فرما لے, اور قیامت میں اگر یہ منہ پر مار دی گئی تو پھر کیا ہوگا, اگر انہوں نے کہہ دیا کہ یہ ہمیں قبول نہیں ہے تو پھر نیکی تو نہ رہی, دنیا میں پیسے بھی خرچ کیے, دنیا میں نیند بھی ختم کی, دنیا میں اتنا کچھ کرتا بھی رہا, اور آخرت میں پہنچ کے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے قبول ہی نہیں فرمائی. تو یہ سوچے آدمی کہ اگر اللہ نے قبول نہ کی تو کیا ہوگا, اور قبول ہونا یا نہ ہونا اس کی کوئی صورت یقینی نہیں ہے پتا چلنے کی, سوائے اس کے کہ موت آ جائے تو مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا. تو اے دل اے نفس, وہ نیکیاں جن کا مرنے کے بعد پتا چلے گا کہ نیکیاں تھیں یا گناہ تھے یا کیا چیز تھی, اس پہ آج کیا اترانا, یہ جب سوچے نا تو عقل ٹھکانے رہتی ہے. لیکن یہ بات تربیت کے باب کی ہے, تعلیم کے باب کی نہیں. اور راضی رحمت اللہ علیہ یہ کہیں گے کہ یدعو لمن ضرہ اقرب من نفعہ, یہ اب بات مانتا ہے, کافر ہو گیا نا, کافر ہونے کے بعد اپنے سرداروں کی باتیں مانتا چلا جاتا ہے, کیونکہ اسلام سے تو اس نے جان چھڑا لی, اسلام تو والعیاذ باللہ بڑا برا تھا. یہ بوسنیا والے جو تھے 19 میں جن پر مصیبتیں آئیں اور پورا عالم اسلام ان کی مدد کے لیے دوڑا اور سب کچھ ہوا, ان کو خلافت والے کہتے تھے ترکی والے کہ نہ کرو, یہ جو تم جس روش پہ چل رہے ہو اور توڑ رہے ہو خلافت کو اور اپنی اسٹیٹ سے الگ کر رہے ہو, تم نہ کرو ایسے وغیرہ, بڑا نقصان ہو جائے گا مسلمانوں کا. اس وقت یہ اسلام کو نفرت کی نگاہ سے دیکھتے تھے, مسلمان ہونے کے باوجود نفاق ان میں اتنا تھا کہ یہ اسلام کا نام گوارا نہیں کر سکتے تھے. اب پتا چلا, اسی لیے سعدی رحمت اللہ نے کہا کہ عمل کا جو انجام ہوتا ہے نا اس سے کبھی غافل نہیں ہونا چاہیے. ان کے بڑوں نے جو فیصلے کیے تھے قدرت نے دکھا دیا ایک صدی کے بعد کہ ان فیصلوں کے اور ان گناہوں کے جو بیج تمہارے آبا اجداد ڈال کر گئے تھے اب بھگتو تم. تو جو آدمی اسلام کو حقیر جان کر پھر کافروں کے پیچھے چل پڑتا ہے, اس کا حال پھر ایسا ہی ہو جاتا ہے، کیونکہ پھر اس کے کفر میں ترقی ہو جاتی ہے. ثم ازدادوا کفرا، قرآن میں ایک جگہ آیا ہے پھر اس کا کفر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے. ایک جگہ آیا وہاں سے گو اللہ تکون فتنہ، اور یہ اللہ کی نافرمانی کر کے انہیں خیال ہی نہیں آیا کہ یہ کسی جانچ اور آزمائش میں پڑ گئے. پھر انہوں نے توبہ کی، پھر اس کے بعد نافرمانی کی، پھر توبہ کی، پھر نافرمانی کی، پھر نافرمانیوں میں بڑھتے ہی چلے گئے یہاں تک کہ خدا کا عذاب آ گیا. اس لیے راضی رحمت اللہ علیہ کے بقول یہ آیت ان کے سرداروں کے متعلق ہے. اللہ نے فرمایا لبئس المولى ولبئس العشير، بلا شبہ بڑے ہی برے دوست ہیں اور بڑا برا رفیق ہے. یا تو مراد یہ خود منافق بہت برا ہے، یا یہ کہ یہ جن کی پیروی کر رہا ہے وہ بہت برے ہیں. کیونکہ مذہب، دین، وہ کوئی چیز اور سکھاتا ہے، اور نفاق اور منافقت کوئی اور چیز سکھاتی ہے. دین مثلا اصل قرار دیتا ہے انسانوں کے اعمال کو، ان کی اخلاقیات کو، اور ہر وہ سیاست اور ہر وہ انقلاب جس کی بنیاد انسانی اخلاقیات نہیں ہوتے، وہ ریت پہ گھروندوں کی تعمیر ہے. کسی بھی وقت پانی آئے گا اور ریت کو نیچے سے نکال دے گا اور دھڑم سے ساری عمارت گر جائے گی. اسلام اس کو قرار دیتا ہے کہ سماج میں، معاشرے میں اچھائی پھیلے، مثلا سچائی پھیلے، مثلا لوگوں میں دیانتداری عام ہو، تو اس کے نتیجے میں جو انقلاب آئے گا اور جو حکومت بنے گی وہ صحیح مسلمانوں کی، اہل ایمان کی بنے گی. اور اہل سیاست کہتے ہیں کہ نہیں، پہلے ہمارے پاس حکومت آ جائے اور ہم حکومت کے زور پر سچائی لائیں گے، حکومت کے زور پر لوگوں کو کہیں گے کہ دیانتداری سے کام کرو. یہ اب سیاستدان کی سوچ اور ایک مسلح کی سوچ، دونوں میں فرق ہے. ایک آدمی جو پہلا ہے وہ اسلام کے حقیقی تقاضے کو سمجھتا ہے، اور دوسرا آدمی حکومت اصل اسلام سمجھتا ہے. تو اخلاقیات کے نتیجے میں آنے والی اسلامی حکومت، اور پہلی اسلامی حکومت قائم ہو جائے اور پھر لوگوں کے اخلاق درست ہوں گے، کہ حکومت کے نتیجے میں اخلاقیات پیدا کرنا، دونوں میں بڑا واضح فرق ہے. اور جس کی بھی تاریخ پہ نظر ہے وہ جانتا ہے کہ اخلاقیات کی اصلاح کے بعد جو اسلامی حکومتیں بنی ہیں وہ صدیوں قائم رہی ہیں اور چلی ہیں، اور جو اسلامی حکومت کے بعد کرنا چاہتے تھے لوگوں کی اصلاح، وہ ہفتوں، مہینوں اور کبھی کبھی چند برسوں میں بالکل ختم ہو گئی. یہ وہ نقطہ ہے جس سے بڑے بڑے آج کل کے خلافت علی منہاج النبوہ کے داعی بے خبر ہے، اور اسی وجہ سے جب کوئی آدمی حکومت کو اپنا اصل ہدف قرار دیتا ہے کہ ہمیں کسی طرح حکومت مل جانی چاہیے، پھر وہ دیکھتا ہے ماضی میں کہ حکومت مل گئی تھی مسلمانوں کو لیکن ان کے اخلاقیات بہت مقامات پہ درست نہیں ہوئے تھے، تو وہ پھر کہتا ہے کہ اس زمانے کے جو مجدد تھے ان کے طریقہ کار میں یہ کمی رہ گئی تھی، فلاں مجدد اس وجہ سے ناکام ہو گیا تھا، فلاں مجدد اس وجہ سے ناکام ہو گیا تھا، تجدید و احیاء دین اس وجہ سے نہیں ہو سکی تھی. حتیٰ کہ وہ خلافت راشدہ پر پہنچ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ خلافت راشدہ بھی معاذ اللہ ناقص تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام میں بھی کمی رہ گئی تھی. اس قسم کے جملے اس وجہ سے آتے ہیں کہ اس کی اپنی پہلی اینٹ غلط لگی ہوئی ہے، وہ حکومت کے نتیجے میں ساری اصلاح سمجھتا ہے. اور ہمارا اعتقاد ہے کہ نبوت اور جمع خلافت راشدہ یہ اسلام ہے. جبکہ کوئی آدمی اصل نظر سے دیکھے گا تو وہ جب یہ سمجھتا ہے کہ انقلاب معاشرے کی اصلاح ہے، اور اس کے نتیجے میں جب حکومت آتی ہے تو پھر حکومت درست کام کیا کرتی ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کی اصلاح فرمائی اور اس کے نتیجے میں جا کر حکومت کی، اسلام کی اور خلافت راشدہ قائم ہوئی تھی. اس کو امت کے اس تسلسل میں انقطاع نظر نہیں آتا، اور دونوں میں یہ بڑا فرق ہے. یہ وہ نقطہ ہے جسے اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور اس کے نہ سمجھنے سے بہت بڑی گمراہی آ جاتی ہے. اس لیے دونوں چیزوں اور دونوں نقطہ نگاہ میں فرق جاننا ضروری. کافروں کی پیروی اللہ نے بتایا ہے کہ یہ بہت ہی بری دوستی ہے, ایمان بھی گیا خود بھی خراب ہوا, اور اہل ایمان کے ساتھ تعلق اس کا کیا نفع ہے کیا نتیجہ ہے, خود اللہ کے دین پہ عمل کرنے کا کیا نتیجہ ہے, اسے اللہ تعالیٰ نے آگے 14 نمبر آیت میں بیان فرمایا. اس کی تشریح انشاءاللہ آئندہ نشست میں عرض کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.